تفسير ليس بأمانيكم، نہیں ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، یعنی انجام نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے، ولا امانی اہل الكتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. آخرت کے بارے میں اہل کتاب بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور ہم بھی ایسی ہی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل سے دور ہو گئے. لیکن جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملا کرتی، اس کے برعکس من یعمل سوءا، جو کوئی برا کرے گا، جس نے بھی غلط کام کیے، جو بھی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کا پھل پائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، حالانکہ وہ مؤمن ہے، ایمان رکھتا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو ایک طرف برے کاموں کی جزا ہے اور دوسری طرف نیک کاموں کی جزا. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ایمان سے پہلے عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، اور پھر مرد اور عورت کی بھی قید نہیں، سب کے لیے کھلا میدان ہے. شرط یہ ہے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، یعنی فخر کرنے لگے. اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئے، یعنی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے پہلے آئے. اس بنا پہ وہ اپنی بڑائی جتانے لگے، حالانکہ پہلے آنے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے گزشتہ کتب کو منسوخ کر دیا. اس پر یہ آیت اتری کہ ایسا تفاخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. صرف خیالات، تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پہ افضل نہیں. فضیلت کا معیار تو عمل ہے، عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اگر تمہارے پاس عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا، ہر غلطی کا بدلہ ملے گا، ہر گناہ پہ پکڑ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس آیت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. آپ نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوگی. اس پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں دنیا میں پہنچنے والی تکلیفوں سے صاف ہو جائیں گی. پھر کچھ نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر کچھ چیزوں پر انسان کو واقعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف تکلیفوں سے مٹتے ہیں اور نہ ہی وہ صرف نیکیوں سے مٹتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور باقاعدہ توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ مخصوص قسم کے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قتل خطا کا کفارہ بھی محض زبانی توبہ سے نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں دیت دینا ہوگی، خون بہا ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ کفارہ ہے اس خطا کا یا غلطی کا۔ ومن احسن دینا، اور اصل تقاضا کس بات کا ہے؟ کہ دین پر اچھی طرح عمل کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں؟ ممن، اس سے بڑھ کر جو اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یکسو ہو کر، یا وہ جو یکسو تھے۔ کون تھے وہ؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کا حسن اور دین کی خوبصورتی 100% کمٹمنٹ میں ہے، 100% سبمیشن، پورا حوالے کرو، کچھ بھی حصہ شیطان کا نہ چھوڑو۔ مثلا دنیا میں آپ کو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، جن چیزوں کی محبت ہوتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوری کی پوری آپ ہی کے لیے۔ مثلا آپ اگر کو بہت مزے کی ڈش کھا رہے ہیں، مثلا بہت سے لوگوں کو آئس کریم پسند ہوتی، آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کو طلب بھی بہت ہو رہی، اتنے میں آپ کی بہن آتی ہے یا کوئی بچہ آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ آپ کو پسندیدہ چیز لیے بیٹھے ہو، کسی کی شیئرنگ پسند نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ بندے بھی مجھ سے 100% کمٹ کریں اور شیطان اس میں شیئر نہ کرے۔ وہ کہا تھا نا اس نے، میں ان میں سے ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان بندوں میں سے، ان بندوں کے اعمال میں سے ایک حصہ اپنا بھی ڈالوں گا کہ وہ میری بھی ساتھ ساتھ پیروی کرے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک کی رضا میں دوسرے کی ناراضگی لازمی ہو جائے گی۔ تو اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه، وجہ کی بات، چہرے کی بات کی گئی، اپنا چہرہ سپرد کر دے، اور چہرے میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، دماغ سب آتا ہے، یعنی آپ کی سوچیں، آپ کی نگاہ، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، بولنا، سب اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو جائے۔ اصل خوبصورت دین یہی ہے۔ اور پھر کسی کی طرف چہرے کے ساتھ متوجہ ہونا، پھر وہ محبت کی علامت ہے، اور چہرہ موڑ کے، منہ پھیر کے بات کرنا، یہ ایک مختلف عمل ہے۔ تو اصل دین کی خوبصورتی کس میں ہے؟ کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ نہیں بچاؤں گا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے میرا، نیت ہر کام میں صرف اس کے لیے خالص کروں گا، اپنی ہر چیز میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو دوں گا، پہلا درجہ، پہلا نمبر اس کا ہوگا، میری پوری جد و جہد۔ کیونکہ انسان جب کسی کام میں کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، تو اس کو پوری ایفرٹ ڈالنی پڑتی، پوری توجہ چاہیے ہوتی، یکسوئی چاہیے ہوتی۔ آپ ہاف ہارٹیڈلی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا جو آرٹسٹ ہے، ہاف ہارٹیڈلی کوئی خوبصورت تصویر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاف ہارٹیڈلی اور بے دلی سے کیا ہوا کچھ لکھا ہوا کام کوئی بہت عمدہ مقام پا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کوئی بھی کام جو آپ بے دھیانی میں کرتے ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دین میں اگر آپ کا دھیان نہیں، اور آپ بے دھیانی میں اور بد دلی میں اور ہاف ہارٹیڈلی اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آدھے آدھے مان رہے ہیں، تو یہ کوئی خوبصورت چیز نہ ہوگی۔ احسن تو وہ ہے کہ جو فل کمٹمنٹ کے ساتھ ہو. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. اسلم وجهه للہ وهو محسن, اور وہ محسن بھی ہو, نیکوکار بھی ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ من اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو محسن, خوشی سے کام کرے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورتی سے بھی کرے اور خوش دلی سے بھی کرے. اور یہ اس لیے کہ اس کا ارادہ آخرت پانے کا ہے, ہمیشہ کا گھر بنانے کا ہے. دنیا کا گھر بنانے کے لیے بھی ساری عمر گھر کی پوری پونجی آپ کو لگانی پڑتی ہے, تو آخرت کے گھر کے لیے بھی ایسا ہی عمل چاہیے. من اراد الاخرت وسعى لها سعيها, ایسی کوشش جو بس اللہ کے معیار پہ پوری اتر آئے. یعنی اپنی اٹموسٹ ایفرٹ, سعى لها سعيها, ایسی کوشش جیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جس کا وہ اہل ہے. اب دیکھیں دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کتنی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ کا کام تو اس سے بھی بڑھ کر بہترین کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر وتبع ملت ابراہیم حنیفا, ملت ابراہیم کی پیروی کرے یکسو ہو کر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, یہ تھا ان کا طریقہ. اور پھر وما كان من المشرکین, کوئی شرک نہ تھا ان کی زندگی میں, کسی اور کی شراکت نہیں تھی, پوری کمٹمنٹ ان کی اپنے رب کے ساتھ تھی. اس پر انہیں ریوارڈ کیا ملا, اعزاز کیا ملا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. کسی کا دوست ہونا کتنے آنر کی بات ہے, خصوصاً اس کا دوست جو بہت بڑا انسان ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں, اسی طرح کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے, تو معمولی اعزاز کی بات نہیں ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ عام دنیاوی اعتبار سے جن کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے, کوئی زیادہ مالدار ہے, کوئی زیادہ نامور ہے, تو عموماً لوگوں کو اس کی دوستی پہ فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے خاندان میں کوئی منسٹر بن جائے یا کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا, لوگ بے وجہ ہی قدم اٹھانے لگتے ہیں. یعنی ان کا تو اس میں کچھ ہاتھ نہیں, نہ وہ آنر انہیں ملا, ان کے رشتے دار کو ملا ہے یا دوست کو ملا ہے, لیکن اس بنا پر یہ پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے خوشی کے مارے. کہاں یہ کہ خالق کائنات کسی کو دوست کہے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آخرت کے خریدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیا کرتے ہیں, اور دیکھو ان کو آنر کیا ملا. کیونکہ دوستی جو ہے یہ بعض اوقات خون کے رشتوں پر بھی بھاری ہوتی ہے نا. خون کے رشتے تو آپ کو اس لیے نبھانے پڑتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتے بن گئے, پھر نکاح کے رشتے بھی اس لیے نبھانے پڑتے کہ نکاح ہے, اب تعلق ایک نبھانا ہے, جیسے بھی گزرتا گزارنا ہے. لیکن دوستی میں انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, جسے چاہے دوست بنائے, جسے نہیں چاہتا نہ بنائے. یعنی باقی رشتوں میں شاید آپ کی چوائس نہ ہو, کون آپ کی بہن ہے, کون آپ کی ماں ہے, کون آپ کی بیٹی ہے, آپ کی کیا چوائس ہے اس میں, ہے کوئی؟ اگر وہ کوئی بڑا انسان ہے یا چھوٹا ہے, وٹ ایور, لیکن آپ کی چوائس نہیں تھی, آپ بائی چانس وہاں موجود ہیں. لیکن دوستی میں آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو کسی کو دوست ماننا, کسی کو دوست بنانا, اس کو دراصل اعزاز بخشنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا, اور اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور پھر سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ, اسی طرح کا اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جائے نا قرآن پاک میں, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اردو کا دوست ہے نا, یہ خلیل کا صحیح معنی نہیں کرتا. خلیل کا لفظ خے لام لام سے ہے. خلتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, تو خلتن کا لفظ خلل سے ہے. خلل کا مطلب ہوتا ہے خلل انداز ہونا, انٹرفیئر کرنا, ایک چیز کا دوسری میں گھس جانا, سرایت کرنا. تو جس کی محبت انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے, جس سے ریت کے اندر پانی جذب کر جاتا ہے نا, اس کو سرایت کرنا کہتے ہیں. تو انسان کی رگ رگ ریشے ریشے میں وہ محبت سرایت کر جاتی ہے, اس طرح کے تعلق کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, پکی اور گہری دوستی. خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرا دوست. تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے, تو وہ خلیل ہوتا ہے. ایسا دوست خلیل کہلاتا ہے. اللہ کا دوست ایسا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے ذہن میں شاید ایک خیال آ رہا ہو کہ اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور شاید وہ فیلنگ آ رہی ہے اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درجہ کچھ کم ہے. نہیں, آپ کا درجہ کم نہیں ہے, آپ کا درجہ تو اپنی جگہ بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا. اور جب ہم سے یہ کہا کہ تم ان کی پیروی کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے, چاہیں تو اس آنر کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا, جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر کیا کرتے ہیں, جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے, پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه. اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے, تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے, پھر وہ محبت زمین کو اتار دی جاتی اور بندوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, مجھے تک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. یہ جملہ نہیں بھولتا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. کچھ مشکل نہیں, کوئی کمپلیکس نہیں, کوئی رکاوٹ ہی نہیں. آپ نے کہا جھک جاؤ, میں جھک گیا. یعنی یہ جملہ اگر پڑھنے میں دیکھا جائے تو بیچ میں بھی کوئی وقف, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسپونٹینیسلی انسان بولتا ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کہے آپ سے اسلم, بچوں کا کیا ہوگا, شوہر کیا کہے گا, دوست کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا بولے, کتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے راستے میں, کتنے بیریئر ہیں, کتنوں کا ڈر, کتنوں کا خوف اور کتنوں کی مشکلیں ہیں. اس کو بھی راضی کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے. کہاں ہم اس قابل, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. اور پھر یہ کہہ کے ہم گناہگار لوگ ہیں, تو کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے, انتظار بھی جنت کا ہے, چاہے کام اس کا ہو یا نہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں کتنی خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں آ رہی. اللہ کی دوستی وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. ایک مربع زمین کسی کا ہو تو تم اس کے روب میں آ جاتے ہو. کہاں وہ ذات جو آسمان و زمین کا مالک ہے, اس کی بڑائی تم کو نظر ہی نہیں آتی, وہ تم محسوس ہی نہیں کرتے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. کبھی محسوس کیا کہ ہر چیز اس کے گھیرے میں اور میں بھی اس کے گھیرے میں ہوں؟ بھاگ تو ویسے ہی نہیں سکتی, کیوں نہیں سبمٹ کر دیتی. بھاگ سکتے ہیں, چلی بھاگتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا کونا جہاں وہ نہ پہنچے. ہے کوئی جگہ سوچے جو اس کے گھیرے میں نہ ہو, جہاں اس کا حکم نہ چلتا, جہاں سے وہ آپ کو پکڑ کے نہ لا سکتا ہو. تو آپ ذرا سوچیں اس بات کو، کہاں ہے وہ جزیرہ، کون سا ہے وہ پلانٹ جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے جا کے گھس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی بھاگیں گے، جہاں بھاگیں گے اس کو بلائیں گے، چھوڑیں گے، پیچھے رہیں گے اس سے، کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، یہ کہا ہے جو خوشی سے کر دے، وہ محسن. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پکڑنے پہ قادر ہے ہی، وہ تو کہیں سے بھی جا کے آپ کو دبوچ لے گا، وہ تو کسی فرشتہ کو بھیجے گا، وہ اسی وقت اٹھا لے گا آپ کو. آپ اس کی ریچ میں ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو خوشی سے خود کو حوالے کرے، اس سے پہلے کہ پکڑا جائے خود پکڑا دے.
ہارون یحییٰ کی مووی ہے، اسی 126 ورڈز کے اوپر بیسڈ ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ اینیملس کے اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینٹ اینیملس بنائے ہیں یا انسیکٹس بنائے ہیں، ان کی کوئی اتنے ڈفرینٹ فیچرز ہیں کہ جو ڈفرینٹ اینیملس ہیں وہ اس سے مس گائڈ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے اینیملس ہوں یا چھوٹے انسیکٹس ہوں، ان کے اندر اتنی اسپیشل آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چاہے وہ ایک بٹر فلائی جیسے چھوٹا انسیکٹ ہو یا کوئی اور واس فلائی.
پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ورائٹی ہے ان ساری چیزوں میں، اور کہاں کہاں یہ رہتے ہیں. ہم تو ان کے نام تک نہیں جانتے، ان کی شکلیں تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو جو رب اپنی ساری کریشن کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، کیا وہ ہمیں نہ جانتا ہوگا اور ہمارے اعمال سے بے خبر ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو واقعی انہیں لکاسر کر رہی ہو، کیونکہ انسانوں کے بس میں تو نہیں ہے ان کا خیال رکھنا. اور پھر جو ڈیزائن دکھا کر انہوں نے کہا کہ اگر ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر تو ضرور ہوگا. اگر ہم غور کریں تو باقی ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، تبھی یہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ شام ستاروں کو دیکھیں، اگر اپنے جسم کے اندر کام کرنے والے آرگنز کو دیکھیں، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا سب کچھ کس کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے. اگر ایک چیز ہمارے پاس ہے تو وہ ہماری اپنی چوائس اور دل ہے. امتحان اس کا ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے مرضی سے دیتے ہیں یا نہیں، اس کو سبمٹ کرتے ہیں یا نہیں، امتحان اسی چیز کا. باقی چیزیں تو پہلے ہی اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں، باقی چیزوں نے تو پہلے سے ہی سبمٹ کر رکھا ہے. یہ کسی نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جنت اللہ کا انعام ہے، اور انعام کسی کارنامے پہ ملتا ہے، نہ کہ صرف باتیں بنانے پر یا آرزوں اور تمناؤں پر. اس میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح آ گئی ہے کہ جنت ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ملتی، جنت اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے ہی ملتی، اللہ کی رحمت سے ملتی. تو اللہ کی رحمت کس پہ آتی ہے؟ جس نے کچھ کیا ہو. ورنہ انسان سوچتا نا، اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ اس طرح سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہانپ لے. حدیث کے الفاظ ہے. کیونکہ اتنی بڑی جنت جو ہے اس کے لیے ہمارے یہ اعمال کافی نہیں، ایک ٹوٹی پوٹی جو کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں یہ کافی نہیں، اور اس میں بھی بہت سارا حصہ پتہ نہیں کیسے نیتوں اور کیسے گناہوں سے مزید اٹ جاتا ہے اور گرد آلود ہو جاتا ہے اگر نیکی کر بھی بیٹھے ہم. تو اس لیے جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، لیکن وہ رحمت کس پر آتی ہے؟ جس نے کچھ کیا ہو. تو جنت اللہ کا انعام ہے، انعام کسی کارنامے پہ ملتا ہے، نہ کہ صرف باتیں بنانے یا آرزوؤں پر.